مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتظر ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. وقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مدینہ سے مدینہ تک امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر کہ جو کربلا میں ختم ہو گیا، پھر کربلا سے اہل حرم کا یہ قافلہ جب مدینہ تک پہنچا، تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ مدینہ سے مدینہ تک کے موضوع کے اوپر حالات اور واقعات کو بیان کیا جائے. اسی سلسلے کی آج یہ پانچویں نشست ہے. سابقہ نشست میں ہم ساتویں منزل کے جو مکے اور کوفے کے درمیان تھی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب ساتویں ماہ تک کے بیان کیا، ساتویں منزل الحاجز من بطن رما، اور آٹھویں منزل کہ جس کا نام ہے فید، یہ منزل کوفہ اور مکے کے بالکل درمیان میں ہے، اور یہ وہ منزل ہے کہ اس کے ارد گرد کچھ قلعے، کچھ جگہیں، یا بالفاظ دیگر اگر آج کے حساب سے کہا جائے تو کچھ گودام بنے ہوئے ہیں، کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ جو امانت گاہ کے طور پہ ہیں. سابقہ دور میں جب کوفے سے حاجی مکے کے لیے جاتے تھے تو اس وسط کی وادی میں اور اس درمیانی منزل میں اپنا کچھ سامان، کچھ امانتیں چھوڑ جاتے تھے، وہ چیزیں کہ جن کی ضرورت عام طور پہ واپسی میں پڑتی تھی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جس چیز کو واپسی میں استعمال کرنا ہے وہ ساتھ لے کے جائیں. لہذا الفید نامی اس منزل میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے بدھ کے دن 16 ذی الحج کو، اور اس منزل سے آپ رخصت ہوئے اور اگلی منزل کے جو نویں منزل ہے اور اس کا نام ہے الاجفر، اس منزل میں آپ تشریف لائے جمعرات کے دن 17 ذی الحج کو، اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں آپ کی ملاقات ہوئی عبداللہ ابن مطیع ادوی سے، اور اس نے کوفے کے حالات اور واقعات کو بیان کیا، اور سابقہ تمام افراد کی طرح اس نے بھی امام کو اپنے زعم میں سمجھانا چاہا، بتانا چاہا کہ وہاں نہ جائیں، کوفے کے حالات خراب ہیں، لیکن امام نے اسے سمجھایا اور اس کے بعد اپنی اگلی منزل کی جانب چل دیے. اگلی منزل کا نام الخزیمیہ، اس منزل میں امام حسین جمعہ کے دن 18 ذی الحج کو پہنچے. اسی منزل میں ایک واقعہ ہوا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں فرمایا کہ میں رات کو، جب اچھی خاصی رات یا آدھی رات گزر چکی تھی، تو اپنے خیمے کی پشت پہ گئی تو میں نے ایک ندا سنی کہ ہاتف غیبی ایک ندا دے رہا ہے، ایک آواز آ رہی ہے کہ اے آنکھوں، اپنے آنسوؤں کو بچا کے رکھو، میرے بعد کون ہے جو ان پہ گریہ کرے گا. یہ وہ قافلہ ہے کہ جسے موت اپنے ساتھ ساتھ لے کے چل رہی ہے، اور عنقریب جب خدا کا فیصلہ ہوگا، عنقریب جو کچھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے اس پہ امر درآمد ہو جائے گا. یہ وہ ندا تھی کہ اس کے بارے میں بعض جگہ کہا گیا ہے کہ گریہ تھا جنوں کا یا بعض اور دیگر مخلوقات کا، کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کوفے کی جانب دیکھ کر گریہ کر رہے تھے کہ نواس رسول اس عالم میں کوفے جا رہے ہیں کہ تنہا ہیں، جتنے یاور و مددگار ہونے چاہئیں اتنے نہیں ہیں، اور جب یہ وہاں پہنچیں گے تو بلا شک قتل کر دیے جائیں گے. افسوس کہ دیگر مخلوقات امام حسین کی عظمت کو پہچانے، لیکن اشرف المخلوق کی ایک بہت بڑی تعداد پہچاننے کے باوجود بھی امام حسین کی نصرت کے لیے تیار نہیں تھی. اگلی منزل کے جس کا نام یعنی 11ویں منزل، اس کا نام شقوق. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس منزل میں اتوار کے دن اور 20 ذلحج کو تشریف لائے۔ اس منزل میں بھی بعض لوگوں سے ملاقات ہوئی اور تاریخ عاصم کوفی کے مطابق کہ فرزدق سے یہاں بھی امام حسین کی ملاقات ہوئی۔ یہ چیز ذہن میں رہے کہ تاریخ میں بعض دفعہ بعض واقعات کو، مثال کے طور پہ فرزدق کی ملاقات کا واقعہ پہلے بھی بیان ہوا، تاریخ عاصم کوفی نے یعنی تاریخ الفتون نے جناب فرزدق کی ملاقات امام حسین سے اس وادی میں لکھی ہے۔ اب ایک احتمال تو یہ ہے کہ یا صرف اس وادی میں ملاقات ہوئی یا صرف اس وادی میں ملاقات ہوئی، جبکہ احتمال یہ ہے کہ ممکن ہے کہ دونوں وادیوں میں ملاقات ہوئی ہو۔ سابقہ دور میں قافلوں کی رفتار الگ الگ تھی، جس کا جتنا دل چاہتا تھا وہاں پر رکتا تھا۔ بعض دفعہ کچھ لوگ تیزی سے جاتے تھے اور دو دو دن کسی منزل پہ رکتے تھے، اور ایک دوسرا قافلہ ممکن ہے کہ پہلی والی منزل میں 3 دن رکے، اگلی منزل میں 1 دن رکے، یا 2 منزلیں ایک ساتھ طے کر لے، بیچ میں گیپ نہ دے۔ اسی طریقے سے جو اونٹوں پہ ہے اس کی رفتار الگ ہے، جو گھوڑوں پہ سوار ہے اس کی رفتار الگ ہے۔ لہٰذا قافلے بعض دفعہ آپس میں ملتے رہتے تھے اور ملاقات ہوتی رہتی تھی، اور یہ بھی امکان ہے کہ بعض دفعہ بعض قافلے کسی حالات کی وجہ سے پیچھے آ جاتے تھے پھر واپس چلے جاتے تھے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ جناب فرزدق کی ملاقات امام حسین سے 2 منزلوں میں ہوئی ہو، اور ممکن ہے کہ تاریخی ادوار سے صرف 1 ہی منزل میں ہوئی ہو، یا سابقہ منزل کے جس کا ذکر ہوا اس میں ہوئی ہو، یا عاصم کوفی نے اس منزل کا ذکر کیا اس میں ہوئی ہو۔ لہذا پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ سابقہ منزل یعنی صفا میں جناب فرزدق کی ملاقات امام حسین علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ اگلی منزل کے جس کا نام اور 12ویں منزل ہے زدود، اس منزل میں آپ پیر کے دن 21 ذی الحج کو پہنچے، اور جب اس منزل میں آپ پہنچے تو یہاں بھی تقریباً وہی کیفیت رہی کہ لوگ ملتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، لیکن اس منزل میں آپ کا قیام مختصر بھی تھا۔ لیکن اسی منزل میں آپ کی ملاقات جناب زہیر بن قین سے ہوئی۔ جناب زہیر بن قین پہلے امام حسین علیہ السلام کے طرفداروں میں سے نہیں تھے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ یہ قافلہ امام حسین کا ہے، جبکہ یہ بھی اسی راہ میں جا رہے تھے، لیکن یہ ہمیشہ خیمہ اپنا دور لگاتے تھے، لیکن اس منزل میں پہنچ کے جناب زہیر بن قین کچھ فاصلے ہی پہ تھے، تو امام حسین نے اپنے قاصد کو بھیجا اور کہا کہ زہیر بن قین کو بلا کے لاؤ۔ پہلے یہ جانا نہیں چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنی زبان سے جملہ ادا کیا کہ میرا کیا کام حسین ابن علی سے، تو ان کی زوجہ ناراض ہوئیں اور سمجھانے کی کوشش کی کہ فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہیں اور تم ان کے پاس جانا نہیں چاہتے۔ بالآخر جناب زہیر بن قین امام حسین کے پاس گئے، امام حسین نے انہیں چند حالات اور واقعات سے آشنا کیا، اور بعض جگہ یہ بھی بیان ہوا کہ بہت سارے آخرت کے مراتب سے ان کو آشنا بھی کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ گئے تو یہ محزون تھے کہ اب میں حسین ابن علی کے پاس جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے لے جائیں، لیکن جب بالکل جانے کا ارادہ ہو گیا تو پھر یہ بہت خوش واپس پلٹے، اور آنے کے بعد میں نے تمام رفقا سے کہا کہ تم میں سے جو جہاں جانا چاہتا ہے جائے، اب میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہاں جاؤں گا جہاں یہ جا رہے ہیں۔ بعض جگہ یہ بھی بیان ہوا کہ ان کی زوجہ ساتھ رہیں، اور بعض جگہ یہ بھی بیان ہوا کہ انہوں نے اپنی زوجہ کی اجازت سے، کیونکہ سابقہ دور میں یہ پرابلم تھا اور آج بھی یہ مشکل ہے کہ اگر کوئی کسی کی بیوی کے طور پہ گرفتار ہو جائے تو اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ ظاہراً بعض تاریخ کے اقوال تاریخ دانوں کے قول کے مطابق کہ جناب زہیر نے اپنی زوجہ کی رضایت سے کہ میں نے کبھی تمہارے ساتھ برا نہیں کیا، اور اب بھی تمہاری اچھائی کے لیے اور تمہاری جان کو بچانے کے لیے اور تمہیں دشمنوں سے نجات دلانے کے لیے ایک امر کا تقاضا کرتا ہوں اور تم اسے قبول کرو، وہ یہ کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، لیکن میں نے تم سے کوئی برائی نہیں دیکھی اور نہ میں تمہیں اذیت دینا چاہتا ہوں، یہ طلاق کس لیے ہے؟ تاکہ میرے بعد تم مشکلات میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ لہذا بعض تواریخ کے بقول کہ جناب زہیر بن قین نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی، اور یہاں سے وہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ واپس پلٹ گئیں اپنی سابقہ منزل کی جانب، گو کہ ان کو جانا آگے تھا، اور ممکن ہے کہ پلٹنے کی وجہ یہی ہو اور ان سب کو واپس پلٹا دیا ہو کہ اگر میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جاؤں گا اور ان کے لشکر میں شریک ہو جاؤں گا تو میں بھی باقی رشتہ دار مرد ہیں اور میری بیوی کہ جس کو پہچان لیا جائے گا کہ یہ میری بیوی ہے تو اس کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ ان لوگوں کے پلٹنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ شاید جناب زہیر نے طلاق دے دی ہو، جیسا کہ بعض تواریخ میں بیان ہوا۔ 13ویں منزل کے جس کا نام تھا سلبیہ، ثعلبیہ امام حسین اس منزل میں پیر منگل کے دن اور 22 ذوالحج کو پہنچے۔ یہ وہ منزل ہے کہ اس کی تاریخ میں خاص اہمیت ہے۔ اور پھر میں عرض کروں کہ تاریخ میں بعض اور منازل کا ذکر ہے کہ شہادت خبر خبر جناب مسلم بن عقیل اسی منزل یعنی ثعلبیہ میں پہنچی۔ اکثر جگہ یہی بیان ہوا کہ ثعلبیہ میں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر امام حسین کو پہنچی، تمام اہل حرم نے گریہ کیا۔ اور اسی منزل میں ایک اور واقعہ مورخین نے بیان کیا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جناب مسلم بن عقیل کی صاحبزادی کے پاس گئے، اور جن کی عمر اس وقت 13 سال تھی، ان سے بہت ہی نرمی سے اور محبت سے ایک خاص طریقے سے بات کی کہ کچھ دیر کے بعد جناب مسلم کی صاحبزادی نے سوال کیا کہ مجھے محسوس ہی ہوتا ہے کہ آپ کی وہ شفقت اور وہ محبت اور وہ کیفیت نظر آ رہی ہے کہ شاید میرے سر پہ میرے باپ کا سایہ نہیں رہا۔ اس چیز کا اندازہ شاید انہوں نے اس چیز سے لگایا ہو کہ جناب مسلم بن عقیل اس وقت کوفے میں ہیں، کوفے کے حالات خراب ہیں، یہ قافلہ مکے سے کوفے کی جانب بڑھ رہا ہے، اور کوفے سے آنے والے قافلے کوفے کے بارے میں عجیب و غریب خبریں دے رہے ہیں، حالات کے خراب ہونے کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو جناب مسلم کی صاحبزادی کو اس چیز کا تو علم تھا، لہذا جب امام حسین نے آ کے ان کے ساتھ گفتگو شروع کی تو جناب مسلم بن عقیل کی صاحبزادی اس امر کو سمجھ چکی تھی۔ لہذا امام حسین نے فرمایا، جب انہوں نے سوال کیا کیا میرے والد کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، تو امام حسین نے اقرار کیا کہ ہاں یہ خبر ہے۔ ان دونوں نے گریہ کیا، باقی اہل حرم نے گریہ کیا۔ امام نے فرمایا کہ میں تمہارا باپ ہوں مسلم بن عقیل کے بعد، اور یہ میرے فرزندان تمہارے بھائی ہیں، میری بیٹیاں تمہاری بہنیں ہیں۔ غرض یہ کہ جناب مسلم بن عقیل کی صاحبزادی کو آپ نے دلاسا دیا، پرسا دیا۔ اور بعض جگہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جناب مسلم کی زوجہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہن تھی، لیکن جناب زینب یا جناب ام کلثوم کے علاوہ یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے نہیں، بلکہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری زوجہ سے ایک صاحبزادی تھیں کہ جنہیں بعض جگہ ام کلثوم صغرا کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ان کا عقد ہوا تھا جناب مسلم بن عقیل سے۔ تو ایک جگہ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری بہن تمہاری ماں ہے، اور بعض جگہ تقریباً اس جملے کو اس معنی میں لیا گیا ہے کہ میری بہنیں تمہاری ماں ہیں۔ اور ممکن ہے کہ یہ دونوں جملے صحیح ہوں، یعنی میری بہن تمہاری ماں ہے، یعنی جناب مسلم بن عقیل کی زوجہ میری بہن ہے، اور آج کے بعد میری باقی جو بہنیں یہ بھی تمہاری ماں کی طرح سے ہیں، یہ بہت زیادہ تمہارے امور کی جانب پہلے سے زیادہ توجہ دیں گی کیونکہ تمہارے والد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ وہ تسلی دینے کے طریقے ہیں کہ جو تقریباً ہر قوم اور ہر ملت میں ہوتے ہیں، کہ بچوں کو تسلی دی جاتی ہے، لیکن تسلی حقیقت کے ساتھ تھی کہ تسلی۔ اسی وادی میں امام حسین کو جب جناب مسلم کی خبر ملی تو یہ خبر جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے لیے اور باقی اہل حرم کے لیے بھی سخت تھی۔ وہ اس اعتبار سے کہ ایک تو کوفے کے حالات کا بہت ہی واضح اندازہ ہو گیا، تو دوسرے جناب مسلم بن عقیل جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا زاد بھائی تھے، خود ان کا دنیا سے جانے کا افسوس تھا۔ اور اسی وادی کے لیے بعض جگہ نقل ہوا کہ جناب قیس بن مسحر سیداوی کہ جن کا ذکر مبارک گزر گیا، ان کی شہادت کی خبر بھی اسی وادی میں ملی۔ اور بعض جگہ بیان ہوا ہے کہ جناب عبداللہ ابن یقطر کی کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی کے نام سے مشہور ہیں، لیکن وہ رضائی بھائی نہیں تھے، بلکہ در حقیقت ان کی والدہ امام حسین کی پرورش کرتی تھیں، بالکل ویسے جیسے جناب عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ لبابہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کرتی تھیں۔ لیکن نہ جناب لبابہ نے امام حسین کو دودھ پلایا تھا، اور نہ ہی جناب عبداللہ ابن یختر کی والدہ نے امام حسین کو دودھ پلایا تھا، کیونکہ تاریخ میں یہ چیز بیان ہوئی۔ 13ویں منزل جس کا نام ثعلبیہ ہے، اس منزل میں امام منگل کے دن 22 ذوالحج کو وارد ہوئے، اور یہی وہ منزل ہے کہ جس کی تاریخ میں خاص اہمیت ہے۔ اور اس اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ اسی منزل میں امام کو اور اہل حرم کو خبر شہادت حضرت مسلم بن عقیل علیہ الصلاۃ والسلام پہنچی۔ یہ وہ منزل ہے کہ جس میں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے گریہ و زاری کیا، جناب مسلم بن عقیل کا ذکر خیر رہا، جناب مسلم بن عقیل کی صاحبزادی جو تقریباً 13 سال کی عمر کی تھیں، ان کے پاس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے، انہیں بہت ہی محبت اور شفقت سے مخاطب کیا۔ اور ایسی اور محبت ایسی محبت اور شفقت تھی کہ جناب مسلم کی صاحبزادی نے سوال کیا کہ آپ کی وہ محبت اور شفقت نظر آ رہی ہے کہ جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ میں یتیم ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کے والد اس وقت کوفے میں محاصرے میں ہیں، خبریں آ رہی تھیں، لہٰذا امام حسین نے اس خبر کی تصدیق کی اور کہا کہ ہاں تمہارے والد جناب مسلم نقیل دنیا سے رخصت ہو گئے، اب میں تمہارا باپ ہوں اور میری بہن تمہاری ماں۔ البتہ اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہن جناب مسلم نقیل علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ امام نے فرمایا میں تمہارا باپ ہوں، میری بہنیں تمہاری ماں ہیں، میری بیٹیاں تمہاری بہنیں ہیں اور میرے بیٹے تمہارے بھائی ہیں۔ غرض یہ کہ جناب مسلم کی صاحبزادی کو دلاسا دیا، لیکن یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خصوصاً جناب فرزندان جناب مسلم کے فرزندان اور دختران نے بہت گریا کیا، تمام اہل بیت نے گریا کیا، جناب زینب اور ام کلثوم نے گریا کیا۔ خوش کیوں کہ ایک تو جناب مسلم بن عقیل کے چچازاد بھائی بھی ہیں، امام حسین کے سفیر بھی ہیں، جناب زینب اور امام حسین جناب ام کلثوم کے بہنوئی بھی ہیں، اور ساتھ ہی ان کی شہادت سے کوفے کے حالات اور واقعات کا بہت زیادہ اندازہ باقی اصحاب اور انصار نے بھی لگا لیا۔ اس منزل سے رخصت ہو کے آپ اگلی منزل یعنی منزل زبالہ پہ تشریف لائے۔ اس منزل پہ آپ پہنچے بدھ کے دن، اور اسی منزل میں آپ کو خبر ملی جناب عبداللہ ابن یختر کی شہادت کی، اور بعض مورخین کے بقول کہ جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی اسی منزل میں ملی۔ بعض مورخین میں یہ جو اختلاف پائے جاتے ہیں، ایک تو ان کی وجہ راویان حدیث یا روات ہیں کہ جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا، اور دوسرے ممکن ہے کہ دونوں ہی واقعات صحیح ہوں، یہاں بھی خبر ملی ہو ایک قافلے کے ذریعے سے جو کوفے سے آ رہا تھا یعنی زبالے میں، اور اس سے پہلے والی منزل میں بھی خبر ملی ہو اور وہاں بھی خبر ایک کوفے قافلے سے ملی ہو، لہذا ممکن ہے کہ دونوں ہی منزل پہ خبر ملی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک منزل پہ خبر ملی ہو لیکن دوسری منزل کا ذکر کسی دوسرے راوی نے اشتباہاً کر دیا ہو۔ لہذا تاریخ میں بہت ساری جگہ اس قسم کے اختلافات نظر آتے ہیں، جتنا ممکن ہو سکے روایات میں یا تاریخی واقعات میں جو جم بین روایات و جم بین واقعات ہے، یعنی دو واقعات کو جمع کیا جائے یا دو واقعات روایات کو جمع کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر پہلی منزل کے بارے میں ملتا ہے کہ یہاں مسلم نقیل کے شہادت کی خبر ملی، یا اس کے بعد والی منزل کے بارے میں ملتا ہے کہ یہاں جناب مسلم بن عقیل کی خبر کی شہادت ملی، ممکن ہے کہ دونوں ہی منازل میں اہل کوفہ میں سے بعض قافلے آ رہے تھے اور دونوں منزلوں میں ملاقات میں خبر ملی ہو جناب مسلم کی شہادت کی۔ غرض یہ کہ منزل زبالہ میں جناب عبداللہ ابن یختر کی شہادت کی بھی خبر ملی۔ بعض تاریخ کی کتب میں بیان ہوا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب مسلم کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا اور ان کے ساتھ جناب عبداللہ ابن یختر کو بھی بھیجا تھا، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ جناب عبداللہ ابن یختر کو بھی امام حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا لیکن جناب مسلم بن عقیل کے بعد، بالکل ویسے ہی جیسے جناب قیس بن مسحر سعداوی کو خط لے کے امام حسین نے کوفے کی جانب بھیجا تھا۔ اب اگر ان تینوں بزرگان کے بارے میں گفتگو کی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ تینوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سفرا تھے، یہ تینوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سفیر تھے۔ البتہ سفرا امام حسین میں جو بہت زیادہ بلند مقام کے، جنہیں خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فقیہ اہل بیت کہا، وہ جناب مسلم بن عقیل تھے۔ جناب مسلم بن عقیل کے بعد جناب قیس بن مسحر سعداوی یا جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ ساتھ ہی جناب عبداللہ ابن یختر بھی شہید ہوئے۔ جناب عبداللہ ابن یختر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امام حسین کے رضائی بھائی تھے، بعض مورخین نے بیان کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام حسین نے صرف جناب سیدہ کا دودھ پیا تھا، لیکن عبداللہ ابن یختر کی والدہ نے امام حسین کی بعض مواقع پہ دیکھ بھال کی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے جناب لبابہ زوجہ جناب عباس ابن عبد المطلب نے امام حسین کی دیکھ بھال کی تھی لیکن انہوں نے دودھ نہیں پلایا تھا۔ اسی منزل میں کوفے سے ایک خط آیا کہ جو زبالے کے مقام پر محمد ابن اشعث نے اور عمر ابن سعد ابن وقاص نے بھیجا تھا۔ یہ وہ خط ہے جو جناب مسلم بن عقیل نے بھیجا تھا، کب کہ جس وقت جناب مسلم بن عقیل کو قتل کیا جانا تھا، جناب مسلم بن عقیل نے کہا کہ میری ایک وصیت ہے، اس پہ عمل کیا جائے۔ وہ وصیت کیا تھی؟ ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ میرے 700 درہم مقروض ہوں میں، وہ ادا کر دیے جائیں، اور دوسری وصیت یہ تھی کہ امام حسین کو خبر دے دی جائے کہ یہاں کے حالات خراب ہیں. عمر سعد نے اور محمد بن اشعث نے اس وصیت کو قبول کیا اور مہلت دی عمر سعد اور محمد بن اشعث نے. البتہ یہ مہلت اس نے عبید اللہ ابن زیاد سے لی اور اس کے بعد ایک خط لکھوایا. اس خط لکھوانے میں اور مہلت میں بھی عبید اللہ ابن زیاد کے لیے فائدہ تھا کہ شاید امام حسین اس خط کو سن کے واپس پلٹ جائیں گے اور ایک جنگ سے ہم لوگ بچ جائیں گے اور بنو امیہ اپنا چہرہ سیاہ ہونے سے پہلے ہی محفوظ ہو جائے گی. لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور فیصلہ کیا تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کے ذریعے سے اسلام کی حفاظت ہو اور بنو امیہ کے جو اپنے آپ کو خلفاء رسول، اپنے آپ کو جانشین رسول اور خلیفۃ المسلمین کا لقب دے رہے تھے، وہ ہمیشہ کے لیے روح سیاہ ہو جائیں اور ہمیشہ کے لیے ان کا وہ سورج کہ جو ظلم کے ساتھ نمودار ہوا وہ غروب ہو جائیں. اسی زبالہ کی منزل میں بعض مورخین کے بقول کہ جناب قیس بن مسحر سیداوی کی شہادت کی خبر بھی یہیں ملی. اگلی منزل کے جس کا نام القاء ہے، اور اس منزل میں آپ جمعرات کو 24 ذلحج کو پہنچے، اور اس منزل میں بھی چند لوگوں سے ملاقات ہوئی اور کوفے کے حالات اور واقعات کی خبر ہوئی، کیونکہ کوفے کے حالات بہت خراب ہو رہے تھے اور کثرت سے لوگ کوفے سے نکل رہے تھے. اور انہی منازل میں ایک خبر یہ بھی ملی کہ بہت شدید پہرا کوفے کے ارد گرد لگا دیا گیا ہے، راستے میں فوجیں تیار ہیں، آپ کوفے کی جانب نہ جائیں، اگر جانا بھی چاہتے ہیں کچھ دن رک جائیں یا کسی اور راستے کے ذریعے سے جائیں. یہ وہ حالات اور واقعات تھے کہ جو کوفے سے آنے والے مختلف افراد مختلف نصیحتیں، مختلف باتیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے. 16ویں منزل عقبۃ البطن کہ جو کہ جس منزل میں آپ 25 ذلحج کو اور جمعے کے دن وارد ہوئے، اس منزل میں بھی یہی کیفیت تھی کہ جو سابقہ منازل میں تھی کہ لوگ ملتے تھے اور امام کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے اور بتاتے تھے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وہ راہ ہے کہ جس پہ امام حسین چل رہے ہیں، کہ جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے چکے ہیں، اور جس جگہ امام حسین کو پہنچنا ہے اس کی مٹی کو رسول اللہ پہلے ہی جناب جبرائیل کے ذریعے سے پا چکے ہیں اور وہ مٹی جناب ام سلمہ کے پاس ہے. اگلی منزل کے جس کا نام تھا شراف، ہفتے کے دن 26 ذلحج کو اس منزل میں پہنچے. یہ وہ منزل ہے کہ جس میں کافی مقدار میں پانی ہے. امام حسین نے اس منزل میں پہنچنے کے بعد اپنے اصحاب اور انصار کو مخاطب کیا اور پانی بھرنے کے لیے کہا. یہاں سے پانی بھرا گیا اور کافی مقدار میں پانی بھرا گیا. اسی منزل سے آپ آگے بڑھے تو اگلی منزل آئی ذو حسم. ذو حسم اس منزل میں آپ پہنچے 27 ذلحج اتوار کے دن، اور جب اس منزل میں پہنچے تو یہاں کے بھی یہی حالات واقعات تھے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ تقریباً ہر منزل میں پہنچنے کے بعد کچھ نہ کچھ لوگ آتے تھے اور امام کے سامنے حالات اور واقعات کو بیان کرتے تھے. اسی منزل میں پہلے منزل شراف سے آپ نے پانی بھرا اور بہت زیادہ تاکید کی کہ جتنا پانی بھرا جا سکتا ہے بھریں. تاریخ میں ایک عجیب واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ اگلی منزل پہ یعنی ذو حسم پہ پہنچے تو وہاں پر حر ابن یزید رہائی کی فوج نے امام حسین کا راستہ روک لیا. اور ساتھ ہی یہ واقعہ ملتا ہے کہ اس سے پہلے کہ جناب حر سے ملاقات ہوتی، کچھ افراد نے نعرہ بلند کیا کہ سامنے ایک نخلستان نظر آ رہا ہے. نخلستان کے معنی ہے ایسا باغ کہ جہاں پر نخل ہو. نخل کہتے ہیں عربی میں کھجور کے درختوں کو. نخلستان اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں نخل ہوں، یعنی کھجور کے درخت ہوں. سابقہ دور میں اس ایسے مقام کو بہت پسند کیا جاتا تھا، بلا شک آج بھی اگر ہم بھی ایسے کسی مقام سے گزریں اور خصوصاً کب کہ جب گرمی کی شدت ہو، بیابان سے ریگستان سے گزر رہے ہوں، تو یہ مقام بہترین تھا استراحت کے لیے. تو امام حسین کے اصحاب میں سے کچھ نے نعرہ بلند کیا، تکبیر لگائی. امام حسین نے سبب پوچھا تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ایک نخلستان ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن بعد میں امام نے بھی اور دیگر افراد نے بھی کہا کہ اس راستے میں کوئی نخلستان تو نہیں ہے. امام نے بھی تائید کی کہ یہ نخلستان نہیں بلکہ ایک فوج آ رہی ہے. اسی دوران ایک یہ مشورہ دیا گیا کہ اس وقت کسی ایسی جگہ جا کے ہم پناہ لیں کہ جس کے پیچھے سے امان ہو، اگر یہ لشکر سامنے سے آتا ہے تو مقابلہ ایک جانب سے کیا جائے۔ لہذا کچھ ہی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ یہ لشکر کوفے کی جانب سے عبید اللہ بن زیاد کی جانب سے ہے، اور یہ تقریباً 1000 افراد یا اس سے کچھ زیادہ کی تعداد کا لشکر ہے، اور اس لشکر کی کمانڈ حر ابن یزید رہائی کے ہاتھ میں۔ اتفاق سے یہ لشکر پورا پیاسا تھا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس سے پہلی منزل میں اپنے اصحاب کو حکم دیا تھا پانی بھرنے کے لیے، اور ساتھ ہی عرض کر چلوں کہ سابقہ دور میں چند اونٹ چلتے تھے کھانے پینے کے سامان کے لیے، اسی طرح چند اونٹ مخصوص تھے کہ جن میں مشقوں میں پانی جمع کیا جاتا تھا آئندہ کی منزلوں کے لیے۔ پانی بعض دفعہ اگلی منزل کے حساب سے کیا جاتا تھا جمع، اور بعض دفعہ زیادہ پانی جمع کیا جاتا تھا کہ اگر کسی اگلی منزل پہ پانی نہ مل سکا یا اتفاق سے کوئی کنواں اگر خشک ہو گیا تو کیا ہوگا۔ لیکن یہاں امام حسین حر ابن یزید رہائی کی پوری فوج کے واسطے پانی کو جمع کرتے ہیں، لہذا تاریخ میں بیان ہوا کہ امام نے پوری فوج کو پانی پلایا۔ یہاں تک کہ ایک فرد نے یہ نقل کیا کہ میں پانی پینا چاہ رہا تھا، اسی دوران مشک کا تسمہ کھل گیا، پانی گرنے لگا اور میں بہت زیادہ پیاسا تھا، میری کیفیت عجیب و غریب تھی۔ امام حسین آگے بڑھے اور میرے ہاتھ سے مشک کو لیا اور پانی پینے میں میری مدد کی، حتیٰ میرے اونٹ کو خود پانی امام حسین نے پلایا۔ اسی طرح تاریخ کی تقریباً تمام کتابوں میں ملتا ہے کہ سابقہ وادی کا پانی جمع کیا ہوا امام حسین نے اس وادی میں اور اس منزل میں جناب حر کی تمام فوج کو وہ پانی پلایا۔ پانی پینے کے بعد حر نے اپنے ہدف کو بیان کیا کہ مجھے امیر عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا ہے تاکہ آپ کو کوفے لے جاؤں، تو امام نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اب یہ گفتگو جاری تھی تو امام نے ایک جملہ کہا، ثقلت کا امک، کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے۔ یہ جملہ ظاہر ہے کوئی گالی تو نہیں ہے، لیکن یہ جملہ عربی زبان میں ایک ایسا جملہ ہے کہ سامنے والے کی موت کی اس میں خبر ہے کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے۔ اور عام طور پہ اس جملے کو برداشت نہیں کر سکتا کوئی انسان، خصوصاً کب کہ جب اس کے ساتھ فوج ہو۔ جناب حر کا کمال یہ ہے، البتہ خود بھی انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو عاطف غیبی کی ایک ندا آ رہی تھی کہ اے حر تم جنت کی جانب جا رہے ہو۔ مجھے تعجب تھا کہ میں جا رہا ہوں حسین ابن علی کا راستہ روکنے کے لیے اور ندا آ رہی ہے کہ تم جنت کی جانب جا رہے ہو، تو مجھے تعجب تھا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں بھی کیا جائے گا روز عاشور کے واقعات میں، خصوصاً جناب حر ابن یزید رہائی کی شہادت کے ضمن میں، کہ جناب حر خود اس موضوع میں پریشان تھے۔ اب ہوا یہ کہ جس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثقلت کا امک، تو حر نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ عرض کی کہ میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتا، کیوں کہ اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ آپ کی ماں آپ کے غم میں روئیں تو آپ کی والدہ حضرت فاطمہ زہرہ ہیں اور میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت جس وقت جناب امام حسین نے یہ جملہ کہا تو حر کو جلال آتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام حسین نے جب یہ جملہ کہا تو جناب حر نے اس پہ صبر کیا، اور جناب حر نے جب خاموشی کا اظہار کیا اور جناب سیدہ سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا تو خود بخود توفیقات الہی ان کے شامل حال ہوئیں۔ اب وہ حر جو امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہے، وہ امام حسین کے لیے کچھ نرم ہو گیا۔ یہ نرم ہونا خود ایک توفیقات الہی میں سے ایک توفیق تھی۔ اس واقعے کے بعد، یا بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اس واقعے سے پہلے امام حسین نے سوال کیا نماز ظہر کے وقت کہ نماز ظہر کا وقت ہو چکا ہے، تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ نماز پڑھو گے؟ تو حر ابن یزید رہائی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ حجاج بن مسروق جعفی نے اذان دی، نماز ہوئی، نماز کے بعد تعقیبات ہوئے، پھر عصر کی نماز ہوئی، اور عصر کی نماز کے بعد حر ابن یزید رہائی اپنے خیمے میں چلے گئے، امام حسین اور ان کے اصحاب اور انصار اپنے خیمے میں چلے گئے، یہاں تک کہ آپ نے حر کی فوج کو مخاطب کر کے خطبہ بھی دیا، انہیں سمجھایا بھی۔ اب حر یہ چاہتے تھے کہ امام حسین کو کوفے کی جانب لے جائیں، تو امام حسین نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ بعد میں حر نے امام حسین کے سامنے ایک پیشنہاد رکھی، اور وہ یہ کہ نہ آپ کوفے کی جانب جائیں نہ آپ مدینہ کی جانب جائیں، آپ کسی اور وادی کی جانب جائیں اور اس دوران اپنا قاصد بھیج کے یزید سے بھی ملاقات کرنے کی کوشش کریں، اور جو ہونے والی جنگ ہے اس کو ٹالنے کی جو آپ کوشش کر سکتے ہیں کریں، فی الحال میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کو کوفے کی جانب نہ لے جاؤں۔ لیکن یہ امام حسین کے قافلے کے ساتھ ساتھ رہا. قریب قریب کبھی دور ہو جاتے تھے یہ لوگ, کبھی نزدیک ہو جاتے تھے, لیکن ساتھ ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ بالکل ساتھ ساتھ تھے. ظاہر 1000 گھوڑوں پہ سوار قافلہ حر کا تھا, ادھر امام حسین کا مختصر سا قافلہ تھا. اب بیابان میں دونوں قافلے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, یہاں تک کہ جناب حر نے امام حسین سے جب پیش نہاد رکھی تو اس کے بعد یہ قرار پایا کہ ایک منزل کے جو تقریباً 38 میل کے فاصلے پہ ہے, عزیب کی جانب امام حسین کا قافلہ مڑ جائے. لہٰذا امام حسین عزیب کی جانب اپنے قافلے کو موڑ کے آگے بڑھتے ہیں. جناب حر کے لشکر کو امام حسین نے نصیحت کی, اب جب آپ کوفے کی سم سے ہٹ کر عزیب کی جانب آگے بڑھنے لگے تو اگلی منزل یعنی 19ویں منزل بیزا نام کی آئی, البیزا. یہاں آپ نے اس منزل پہ پہنچ کر ایک اہم خطبہ دیا, کہ اس تمام خطبے کو تو اس وقت ہم نہیں پڑھیں گے لیکن ایک خاص جانب توجہ دلائیں گے کہ یہ پیغام آج بھی امام حسین علیہ السلام کا تمام مسلمانوں تک پہنچ رہا ہے اس خطبے کے ذریعے سے, کہ امام نے یزید کے حالات اور واقعات کو بیان کیا, اس کے فسق و فجور کو بیان کیا, اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم کو بیان کیا کہ اے لوگوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ایک جابر سلطان کو دیکھے کہ جو حرام کو حلال کرے, عہد کو توڑے, لوگوں پہ ظلم کرے, اور یہ ساری صفات تقریباً یزید میں یا عام طور پر حاکموں میں پائی جاتی ہے, لیکن اس میں سے سب سے جو بری صفت تھی وہ تھی حرام کو حلال کرنے کی اور حلال کو حرام کرنے کی, یا بالفاظ دیگر خداوند تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کی. اور ایسے حاکم کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مخالفت ضروری ہے, اس کی مخالفت کی جائے. البتہ ہر دور میں مخالفت کا الگ الگ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. اس وقت مخالفت کا یہ طریقہ تھا اس زمانے کے حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیوں کہ امام کے لیے مدینہ اور مکے میں رہنا ممکن نہیں تھا, لہٰذا پھر آپ مکے سے نکلے. اس موضوع پہ گفتگو پہلے ہو چکی ہے. آج بھی ہمارے لیے اس خطبے میں ایک اہم پیغام ہے, اور وہ یہی کہ اگر ہم نواس رسول امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں, عقیدت رکھتے ہیں, تو یہ نہ سمجھیں کہ جس حزب میں چاہیں ہم چلے جائیں, جس سیاسی جماعت میں ہم چاہیں چلے جائیں, چاہے وہ حرام الہی کو حلال کرے, چاہے وہ حلال الہی کو حرام کرے, چاہے وہ منکرات کو پھیلائے اور چاہے وہ واجبات کو روکے, ہر جماعت میں ہم جس جماعت میں جانا چاہیں نہیں جا سکتے. اور خصوصاً اگر ہم طاقت اور قدرت کو پا لیں تو یاد رکھنا چاہیے, طاقت اور قدرت کو پائیں یا نہ پائیں, اور خصوصاً اگر طاقت اور قدرت کو پا لیں تو سب سے اہم کام ہمارا یہ ہے کہ جو کچھ خدا رسول اور ائمہ علیہم السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا اسے دیگر بندگان خدا تک پہنچائیں. حرام الہی کو حلال نہ کریں, حلال الہی کو حرام نہ کریں, شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تحریف نہ کریں. آج بھی تمام مسلمانوں کے لیے اہم پیغام ہے, اور آج بھی تمام حاکموں کے لیے اہم پیغام ہے, اور اگر کوئی حاکم نہیں ان کے ساتھ ہے تو یاد رکھے, کسی ایسے فرد کا ساتھ نہ دے کہ جو حرام الہی کو حلال کرے, کسی ایسے فرد کا ساتھ نہ دے کہ جو حلال الہی کو حرام کرے. اس خطبے کا کتنا اثر ہوا جناب حر پر یا ان کی فوج پر, وہ تو بظاہر نظر نہیں آتا, لیکن روز عاشور اتنا نظر آیا کہ جناب حر امام حسین کے ساتھیوں میں ہو گئے, ان کا ایک بیٹا اور ان کا ایک غلام, لیکن یہ 1000 سواروں کی جو فوج تھی ان میں سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کسی کے اوپر اثر نہیں ہوا, اور اگر اثر ہوا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید قلبی طور پہ تو اثر ہوا, امام حسین کی بات مان تو لی, لیکن ریزسٹنس کی طاقت یا اسلام کے لیے مصائب اٹھانے کی اس میں طاقت نہیں تھی. ایک مسلمان کا کمال یہ ہے کہ وہ حق کو جانتا ہو اور حق کی سربلندی کی نیت رکھے, اور جب حق پامال ہونے والا ہو تو قیام کرے, اور کم سے کم قیام یہ ہے کہ اپنی زبان سے اقرار کرے, اور اگر کوئی بدعت پھیلائے, کوئی حرام الہی کو حلال کرے, کوئی حلال الہی کو حرام کرے, تو اس کی مخالفت کرے, جتنی مخالفت وہ کر سکتا ہے, جتنی اس میں طاقت ہے, جتنی اس میں قدرت ہے. اس منزل کے بعد جو اگلی منزل ہے، یا بالفاظ دیگر 20ویں منزل کہ جس کا نام الرحیمہ ہے، لیکن اس کا ہے رحمت والا نہیں ہے بلکہ ہے دو چشمی ہے، الرحیمہ۔ یہاں پر آپ کی ملاقات اہل کوفہ میں سے ابو حرم سے ہوئی، اس نے بھی آ کے امام حسین علیہ السلام کا احترام کیا، اور آنے کے بعد ایک وہی حالات بیان کیے جو کوفے کے حالات تھے، جو لوگ بدل چکے تھے، کچھ مال کے لیے، کچھ خوف کی وجہ سے، کچھ وہ لوگ تھے کہ جو فوجوں سے گھبرا گئے تھے، کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل اب تک امام حسین کے ساتھ ہیں لیکن وہ ساتھ دے نہیں پائیں گے۔ لیکن امام حسین نے اس کو بھی سمجھایا اور اس کے بعد آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ 21ویں منزل کہ جس کا نام ہے عذیب الحجانات، وہاں پر آپ پہنچے، اور اس منزل میں آپ پہنچے تو پیر کا دن تھا اور 28 ذلحج تھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد آپ کی ملاقات جناب نافع بن ہلال، مجمع بن عبداللہ، عامر بن خالد اور ترمہ سے ہوئی۔ ان لوگوں نے آ کے حالات کو بیان کیا، اور بعض تواریخ میں یہ بیان ہوا کہ انہی حضرات کے ذریعے سے آپ کو کوفے کے حالات اور خصوصاً جناب قیس بن مسخر سیداوی کی شہادت کا علم ہوا۔ اب یہ افراد بھی امام حسین کے ساتھ ہو لیے، البتہ اس سے پہلے کے ساتھ ہوتے انہیں جناب حر کی فوج نے روک لیا، اور روکنے کے بعد جب امام حسین سے ملاقات ہو چکی تو حر نے یہ کہا کہ ان چار افراد کو میں کوفے بھیجوں گا امیر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس۔ امام حسین نے کہا کہ ہمارے تمہارے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں جس طرح یہ میرے اصحاب شامل ہیں، یہ بھی میرے اصحاب ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہیں، ان کو میں کوفے نہیں جانے دوں گا، اور اگر تم چاہو کہ ان کو زبردستی کوفے لے جاؤ تو یاد رکھو میرے اور تمہارے درمیان جنگ ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ حر ابن یزید رہائی خاموش ہو گئے اور اجازت دی کہ یہ بھی امام حسین کے قافلے میں شامل ہو جائیں۔ البتہ یہ شامل تو ہوئے، لیکن ان میں سے خصوصاً ترمہ جدا ہوئے، یہ کہہ کے کہ ہمارے پاس کچھ امانتیں ہیں اور اس وقت مجھے آگے جانا ہے اور آگے جا کے ان امانتوں کو دینا ہے، اور پھر میں اپنے لوگوں کو لے کر واپس آ جاؤں گا۔ اور اسی طرح امام کو مشورہ دیا کہ کوفے کے حالات خراب ہیں، ایک پہاڑی علاقہ ہے رجا کے نام سے، وہاں پر جا کے آپ کچھ دن رہیں، وہ ایسا علاقہ ہے کہ عام طور پہ فوجیں نہیں آ سکتیں، پھر میں اپنے قبیلے کے تقریباً اور دوسرے تقریباً 10,000 افراد کو لے کے آؤں گا تاکہ آپ بہترین طریقے سے جنگ کر سکیں، اپنا دفاع کر سکیں۔ یہ کہہ کے ترمہ چلے گئے، لیکن وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں واپس پلٹا ہوں تو مجھے خبر ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر 22ویں منزل کے جس میں آپ 29 ذلحج اور منگل کے دن پہنچے، اس منزل کا نام تھا قطقطانیہ۔ اس منزل میں جب آپ پہنچے تو یہاں بھی یہی حالات اور واقعات تھے، اور یہاں پر ملاقات امام کی عبید اللہ ابن حر جعفی سے ہوئی، اور بعض جگہ بیان ہوا ہے کہ عبید اللہ ابن حر جعفی کی ملاقات امام سے قصر بنی مقاتل میں ہوئی۔ قصر بنی مقاتل جو 23ویں منزل ہے، اس منزل میں امام پہلی محرم کو بت کے دن تشریف فرما ہوئے۔ قصر بنی مقاتل یا اس سے پہلی والی منزل میں، اور پھر میں عرض کروں کہ تاریخ میں بعض جگہ بیان ہوا ہے کہ عبید اللہ ابن حر جعفی کی ملاقات یہاں پر ہوئی، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ عبید اللہ ابن حر کے جو جناب حر ابن یزید رہائی کے علاوہ ایک شخصیت ہیں، ان کی ملاقات قصر بنی مقاتل میں ہوئی۔ اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ اپنی اگلی نشست میں قصر بنی مقاتل کے جو امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے کربلا تک کی 22ویں منزل ہے، یہاں سے آغاز کریں گے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو پرچم اسلام اور دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔
مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، جو شبیں افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ جبھی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ